نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
سبق نمبر 241 آیت نمبر 1 سے 38 سورة محمد لیسن نمبر 241 آیت نمبر 1-38 سورة محمد پہلے چند باتیں سورة کے بارے میں پہلی بات ہے کہ سورة محمد ترتیب کے ساتھ آنے والی صورتوں میں 47 یعنی 47 نمبر کی صورت ہے 46 صورتیں اس سے پہلے گزر چکی اس صورت کا ایک اور نام سورة قتال بھی ہے اس صورت کے اندر ہمیں جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے مشن کی بات ہے جو ہی آپ سوچتے ہیں کہ ہم سورة محمد پڑھیں گے تو ذہن میں کیا آتا ہے یہاں سے آپ ایک بہت ہی بنیادی فرق بھی دیکھیں گے اسلامی تعلیمات اور سیکولر تعلیمات کا مجھے امید ہے کہ جو شخص قرآن کا مزاج پورا نہ سمجھ چکا ہو جو ہی اس کو کہا جائے کہ آج ہم سورة محمد پڑھیں گے تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لیکچر ہوگا آپ کا حسب نصب ہوگا جس کو ہمارے ہاں انگلش میں ایسے لکھنا کہتے ہیں ہی واز محمد ہز مدر واز دس ہز فادر واز دس وہ یہاں پیدا ہوئے بکریاں چراتے تھے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی سورة محمد کو سوچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی کہانیاں کھلیں گی اسلام شخصیات کو اجاگر کرنے نہیں آیا سورة محمد ہمیں مشن محمد دیتی ہے ہاں ذاتی زندگی کی کہانیاں سورة احزاب میں پڑھیں سورة نور میں پڑھیں سورة تحریم میں پڑھیں گے سورة منافقون میں پڑھیں گے لیکن ان صورتوں کا نام سورة محمد نہیں اس لیے کہ اسلام ہمیں انسانوں میں نہیں کھونے دیتا کون کہاں پیدا ہوا اس کو کیا پسند ہے اس کا فیوریٹ کھانا کون سا ہے اس کا فیوریٹ ہوٹل کون سا ہے یہ بتایا گیا اس صورت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ کام کیا تھا آپ کا مشن کیا تھا آپ کیوں بھیجے گئے کس طریقے سے آپ نے یہ پیغام دیا اور آج امت مسلمہ اگر اس کام کو کرے گی تو اس کو اس کے لیے کیا منہج تیار کرنا پڑے گا کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کرتے ہوئے دنیا میں اسلام کو غالب کرنا پڑے گا سورۃ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آیت نمبر 2 ہی میں ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اس سے ہے اور اس سورۃ کا نام جو قتال ہے وہ اس سورۃ کی آیت نمبر 20 وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اس سے ماخوذ ہے یہ سورۃ کب نازل ہوئی اس کو دیکھنا لازمی ہے پہلی بات ہے کہ یہ مدنی سورۃ ہے آپ سب کو تھوڑا سا اپنا مزاج بدلنا پڑے گا کیونکہ تین مدنی صورتیں بن ترتیب مکی صورتوں کے بعد اب ہمارے سامنے ہیں سورۃ محمد سورۃ فتح اور سورۃ حجرات اور یقین کریں اگر آپ نے بغیر چھٹی کیے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے ان تین صورتوں کو سن لیا تو آپ کو مشن کے ساتھ محبت کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی فتح مکہ کیسے فتح ہوا کیا اسباب ہیں کیسے اللہ پہلے مشکلات میں ڈال کے پھر نعمتیں دیتا ہے وہ آپ سورۃ فتح سے سیکھیں گے انتہائی خوبصورت صورتیں ہیں سورۃ فتح تو صحابہ کرام کی کریکٹر بلڈنگ کی منہ بولتی تصویر ہے اور پھر سورۃ حجرات میں ہم اپنی اخلاقی زندگی کو سیکھیں گے یہ سورۃ جو ہے یہ سورۃ احقاف ہی کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی سورۃ ہے ہم نے سورۃ احقاف میں پڑھا کہ بالکل آخری دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے بھی لوگ دشمن بنے ہوئے تھے آپ نے اپنی جان نہیں ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی ہجرت کرتے رہے یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے جو بہت سارے لوگ اپنے جملوں میں غلط بول دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوششیں تھیں لہٰذا آپ نے جان بچانے کے لیے ہجرت کر لی تو یہ جملہ کاٹتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی کیونکہ جان تو بچتی نہیں ہے ایمان جہاں خطرے میں ہو اس جگہ کو چھوڑنا جو ہے انسان کے لیے بہت ہی لازمی ہے جب یہ سورۃ نازل ہوئی حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی کفار کے ظلم اتنے بڑھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی دولت ایمان کو ان کے ہاتھوں سے بچانا مشکل ہو رہا تھا مسلمانوں نے گھروں کی پرواہ نہیں کی اپنی زمینوں کی پرواہ نہیں کی کاروبار چھوڑ دیے، محبتیں چھوڑی، جذباتی تعلق چھوڑے اور سب چھوڑ چھاڑ کر تن تنہا مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ ان سے سب کچھ چھن گیا تھا لیکن یہ خوش تھے، کیوں کہ ان کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن نہیں چھوٹا، اسلام نہیں چھوٹا، بلکہ وہ تو اس پہ اور بھی خوش تھے کہ اب طور دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے ذکر اور اس کی عبادت پہ اپنے شب و روز بسر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں نا، گھر بار کے نعمتیں بھی ہیں لیکن کڑیاں بھی ہیں، پاؤں کی بندشیں ہیں۔ ایک سچا مومن جس کو خاص طور پہ اپنی موت یاد آتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں، لیکن گھر کے تقاضے، دنیا داریاں، رشتہ داریاں، اپنی جگہ میں انسان حقیقتاً بزی ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس امیجینیشن میں لے کہ یہاں ہم ان ملکوں میں کتنے سکون کے ساتھ دین کا کام کرتے، کراتے، کلاسز لیتے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم میں سے کوئی 15 دن کے لیے بھی اپنے ملکوں میں چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 5 نمازیں بھی مشکل سے ادا ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھار کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جو لوگ خاندانوں میں جتے رہتے ہیں نا، ان کا دین پہ آنا بڑا مشکل ہے۔ یہ میں نے اپنے پچھلے 10 سال میں کئی خاندانوں میں دیکھا، کئیوں تک دعوت جاتی ہے دین کی، کئی قبول کرتے ہیں لیکن پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ فیملی پریشر، محبتوں کا ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے۔ جو لوگ ان ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں خاص طور پر اکیلے رہتے ہیں، کپل ہیں، ایک بچہ آیا، دو ہوئے، وہ بہت ایزیلی مسجدوں میں، دین کی جگہوں میں بہت انوالو رہتے ہیں۔ جن کی بہت بڑی فیملیز ہیں وہ نہیں آ پاتے، آج ایک بہن کے گھر دعوت ہے، آج بھائی کے گھر منگنی ہے، آج بیٹے کی فلاں ہے، آج بیٹی کا یہ ہے، آج شوہر کے گھر والوں میں پورا ویکینڈ، گھر، زندگی اور ذہن مصروف ہو، آکیوپائڈ ہے نا۔ ہمارا ذہن جب پہلے سے آکیوپائڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو پھر دوسری طرف نہیں لگا سکتے۔ تو ایسے وقتوں میں اللہ نے مکہ چھڑوایا، چھوڑو ان کو، کیونکہ جگہوں سے بھی ہماری یادیں ہوتی ہیں نا، تو کہا چلو مدینہ۔ اب بازار لوگوں کا ہائے بیچارے مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، لیکن صحابہ خوش تھے، ان کو پتہ تھا ہمارے ہاتھ ہلکے ہو گئے، اللہ نے ہمارے ہاتھ سے کچھ چھین لیا۔ تو یاد رکھے، لکھ لے، ایمان والا جس طرح نعمتوں کے کم ہونے پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طرح نعمتوں کے ملنے پہ نہیں ہوتا، دل کو دھڑکا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب کی کہانی سن لیں، یاد کر لیں کہ اللہ میرا نرم گرم بستر پڑا ہوتا تھا، لیکن میرا دل تیری طرف آنے کو چاہتا تھا، لیکن دنیا کی ذمہ داریاں، کاروبار بڑے تنگ کرتے تھے، آج تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا تو میں اب خوش محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کیوں آگ میں خوش تھے؟ کہ سارے جھنجٹ گئے، اب میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں۔ یہی کیفیت وہ تھی جب یہ سورت نازل ہوئی، کہ صحابہ کرام خوش تھے کہ دین کی دعوت کا جو کام مکہ میں نہیں ہو سکا، ہم مدینہ کے پرامن ماحول میں وہ کام کریں گے۔ ان کو تو یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنوں میں جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی جہاں جا رہے تھے وہاں یہود اپنے ہی تو تھے، اسلامی لوگ تھے، مسلمان لوگ تھے، لیکن آپ لوگوں کو یہ لگا کہ ہم دشمنوں سے اپنوں میں آ رہے ہیں، لیکن وہی ہوا جس کی امید نہیں تھی، کہ مکہ میں تو صرف ایک دشمن تھا، مدینہ کے اندر کئی دشمن بن گئے۔ ایک تو یہود نے اپنے حقوق پہ زد پڑتی ہوئی محسوس کی کہ اب دین کے نام پہ ایک اور نام آ گیا تو ہمارے ہی سارے حق شاید یہ لے جائیں گے، دوسرا وہاں کچھ منافق پیدا ہو گئے، تیسرے وہاں کفار مکہ کی بھی پہنچتی، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی کہ صرف ایک سال بھی چین سے نہیں پڑا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آتی، ادھر لوٹ مار ہوتی، کوئی مسلمانوں کے اونٹ کھول کے لے جاتا، کوئی بکریاں لے جاتا، کوئی ایک آدھا مسلمان ہاتھ لگتا اس کو بھی قتل کر دیتے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مسئلے بن چکے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جنہوں نے گھر چھوڑے غریب الوطن بھی تھے۔ اب یہ وہ حالات تھے کہ جب مسلمان یا تو کمپرومائزنگ ہو کر ہینڈس اپ کر دیں، ہینڈس ریز کر دیں کہ بھئی جو کر لو، ہم تو ویسے مہاجر ہیں اور ہم تو ویسے ہی اسائلم ہیں اور ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کسی بھی ملک میں اسائلم بن کے آنے والے کی حیثیت کو سامنے رکھیے تو آپ کو یہ صورت سمجھ آئے گی کہ مکہ سے اٹھ کے مدینہ میں آنے والوں کی جائیدادیں، جاگیریں نہیں تھیں، بالکل تنہا تھے۔ 13 سال تک مکہ میں کفر کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش ہو چکی تھی، ہر ممکن کوشش تھی کہ کفر ختم ہو، کفر ختم ہو، لیکن اب راستہ بدلا۔ پھر ایک اور چیز کیا ہوئی، کیونکہ یہ باتیں جب تک آپ نہیں سنیں گے، بعض آیتیں اس صورت کی ایسی ہیں کہ جو کفار کے مطالبے پہ قرآن سے نکالنے کے دعوے ہیں، نکالو اس صورت کو قرآن سے۔ ان صورتوں کو لوگ بنیاد بنا کے آج مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ دین تلوار کے طور پہ چلایا، اور ہم دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، ناطے پڑھنے والے، جھومنے والے اس کا مضمون بھی شاید نہیں کبھی غور سے سن چکے ہوں گے۔ تو آپ یہاں ایک چھوٹا سا فرق بھی نوٹ کر لیں ان باتوں کو سنتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے ان کے ساتھ قوموں کا معاملہ تو بگڑا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، عذاب آیا، قومیں نیست و نابود کر دی گئیں، ختم، نیست ٹوٹ گئی، ختم، اللہ کو پرواہ بھی نہیں کہ پوری انسانیت ختم ہو کے 70 لوگ بچے نوح کے ساتھ، حضرت خود اور حضرت صالح سب کہانیاں پیچھے سن چکے ہیں۔ اس میں نبیوں کے جھٹلانے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ دو تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھا، آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے کفار مکہ اور سارے مشرکوں کو آسمان سے کوئی آندھی یا سیلاب یا طوفان بھیج بھیج کے مار دیا جاتا تو کام آگے نہیں چلنا تھا، اللہ کو پتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ اس نسل کے اندر سے خیر نکلے گی، کیونکہ پھر تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی ورنہ۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ کسی عذاب سے مار دیتا، آفت سے مارتا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ 13 سال کے صبر، 1 سال مزید افہام و تفہیم کی کوششوں کے بعد اب اگر یہ لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ ہاتھ روکیے۔ مکہ میں کوئی جنگ نہ ہوئی، مدینہ میں آ کر پہلا موقع جنگ کا غزوہ بدر ہوا۔ ہم اس صورت میں یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، میں صرف آپ کا ذہن اس لیے ابھی بنا رہی ہوں کہ ان باتوں کو اس ماحول میں سمجھیے گا کہ یہ کوئی پہلا دن نہیں تھا کہ گن لے کے گئے تھے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، نہیں مانتے تو شوٹ کر دو، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آج بھی اگر دنیا سے اب کفر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو کافر کو مارنے سے پہلے کفر کو ماریے۔ 13 سال تو کوشش کرے ہر بندہ، ہر طرف سے پہلے کفر مارے، کیونکہ اسلام کی لڑائی کافر سے نہیں ہے، کفر سے ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا کفر ختم کرو، وہ تمہارے ہاتھ بن جائیں گے۔ ابو سفیان کون تھے؟ خالد بن ولید کون تھے؟ کافر تھے۔ کفر ختم ہوا، وہ ساری طاقت اسلام کی بن گئی۔ تو لہٰذا اس جنگ میں کچھ ایسے اصول و ضوابط بتائے گئے کہ کس طرح سے جنگوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور اسلام جو ہے صرف حقوق دوسروں کو دینے یا صرف دوسروں کے غلبے کے اوپر اپنے آپ کو مغلوب کرنے کا نام نہیں، جیو اور جینے دو، جیسے انگلش میں کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، جیو اور جینے دو کا اصول ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم تو ہتھیار بناؤ ہم نہیں بنائیں گے، تم سارے امن کے دعوے اپنے نام پہ کرو اور مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اسلام تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ کی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سکھا دیا کہ اب اگر مسلمانوں نے مزید صبر کیا تو اسلام کی شمع گل ہو جائے گی۔ لکھ لیں یہ بات، بعض دفعہ صبر لازم ہوتا ہے اور بعض حالات زندگی میں ایسے آتے ہیں، انفرادی بھی آتے ہیں، میرے آپ کے بھی زندگی میں آئیں گے، آتے ہوں گے۔ بعض حالات میں صبر خودکشی کے برابر ہوتا ہے، یہ موٹا موٹا کر کے لکھیں۔ ہمارے یہاں نہ یہ سبق بیٹیوں کو پڑھایا جاتا ہے نہ بہنوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ایسا صبر نہ کرنا کہ تم خود کو ہی کچھ کر لو۔ لہٰذا پہلے صبر ضبط تھا، تحمل تھا، مظالم برداشت کیے گئے، لیکن جب دیکھا کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں، بات نہیں بن رہی، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یہ سب کچھ کر لیا، ہر بندہ اسلام کے چراغ کو بجھا رہا ہے، ہر بھوک کا رخ اسلام کی طرف ہے، تو پھر کہا اٹھو، اب تم نکلو اور جو تمہیں یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کرو۔ سورہ حج کی آیت 39 میں ہم پڑھ چکے، پہلی دفعہ وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون میں جنگ کی اجازت دی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 190 میں جہاد کا حکم دے دیا گیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے لئے پسند نہیں۔ دوبارہ بہت ساری چیزیں ہم سورت میں دیکھیں گے، اور جس کو لیڈر بننے کا شوق ہے نا، اس کو سورت محمد کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سختی اچھی ہوتی ہے، بعض جگہ نرمی اچھی ہوتی ہے۔ جب ایک طریقہ علاج سے صحت نہیں ملتی تو ڈاکٹر دوسرا طریقہ علاج اختیار کر لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل کی صورت میں ہمیں ایسے ہی لیڈر دکھتے ہیں۔ وقت کی نفس دیکھ کے فیصلے کیا کرتے تھے، ایٹ ونس آپ کا ڈیسیزن بدل جاتا تھا، اسپونٹینیسلی بدل جاتا تھا، آپ بہت پریڈکٹڈ تھے، لوگوں کو پہلے پتا ہوتا تھا کہ آپ اس وقت کیا کریں گے، لیکن بعض اوقات بالکل سڈن اچانک ایکشن لیتے تھے، صحابہ کی تربیت کو، حالات کو دیکھنے کو، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو یہ سارے اونچ نیچ جو ہے ہمیں اس صورت میں انشاءاللہ بھی دکھے گی، اور خاص طور پہ اس صورت میں اللہ کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والوں کو بھی بہت خوشخبری ہیں کہ تم نے اگر اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی جوانی لگائی، تو اللہ تمہارا رکھے گا نہیں۔ بہت پیارا مضمون ہے، انشاءاللہ تعالی ہم باقی باتیں صورت کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں اس بات کو صحیح طور پہ کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔